أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خير خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآن الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بڑی محمد. معزز سامعین والی قدر احباب، یہ ہماری آٹھویں مجلس ہے اور کل انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی، اور کل اس سلسلے کو انشاءاللہ جو چیز کوشش تھی پہنچانے کی اس کا اختتام ہوگا، جتنی بھی توان تھی جو خدا نے توفیقات دی اسی کے مطابق بیان ہوگا. جو موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ سورہ بقرہ کی تیسویں آیت تھی، کہ جس میں جب خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں اس زمین پر، تو ملائکہ نے یہ نہیں کہا کہ اے خدایا انسان مٹی کا بنا ہے، انسان کے اندر شہوت ہے، انسان کے اندر غضب ہے، اس چیز کے اوپر انہوں نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا، خلقت انسان پر اعتراض نہیں کیا. مگر اعتراض جو کیا ملائکہ نے وہ یہ کہا کہ خدایا تو کیوں ایسے کو خلیفہ بنانے والا ہے جس کی عادت ہے فساد کرنا اور جس کی عادت ہے خون ریزی کرنا. جس کے جواب میں خداوند متعال نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. گویا انسان میں کچھ ایسی صفات ہیں، کچھ ایسی بات ہے اس کی خلقت میں کہ جس کی بنا پر خداوند متعال نے ذمہ داری لی کہ میں جس کو خلیفہ بناؤں گا وہ بہترین خلیفہ ہوگا. عزیزان محترم، خداوند متعال حکیم ہے، حکمت سے خالی کوئی عمل نہیں کرتا. لہذا اگر خداوند متعال نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو چنا کہ یہ میرا خلیفہ بن کر زمین پر رہے گا اور اسی کو میں اشرف المخلوقات بناؤں گا، تو خدا حکیم ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے. خدا جانتا ہے کہ اس انسان میں ایسی صفات موجود ہیں، ایسی خصوصیات، ایسی خوبیاں موجود ہیں کہ بھائی کہ یہ فساد بھی پھیلاتا ہے، یہ خوریزی بھی کرتا ہے، مگر پھر بھی یہ بہترین مخلوق ہوگی. لذا خداوند متعال نے یہی جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ کچھ مصادیق ہیں فساد کے جو اس دنیا میں ہیں، جس میں سب سے پہلا مصداق یہی تھا کہ آئمہ اور انبیاء علیہ السلام کا کہنا نہ ماننا، ان کی عدم اطاعت پہلا مصداق ہے فساد کا، دوسرا مصداق اسراف، تیسرا طغیان جو کہ قرآن مجید میں آیا. لہذا اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب خدا نے انسان کو خلق کیا، جب ملائکہ کو یہ چیلنج دیا خداوند متعال نے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور یہ چیلنج دیا کہ انسان سے بہتر خلیفہ کوئی روئے زمین پر نہیں ہو سکتا، خدا کی خلافت کا بہترین مصداق انسان ہی ہے، اور وہ انسان جس کو خدا نے چنا ہے وہی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ لذا یہ جو چیلنج خداوند متعال نے دیا یہ اس بنا پر تھا کہ صفات تھے، اچھے صفات تھے جو خدا جانتا تھا۔ مگر عزیزان اس بات پر غور کیجئے کہ خدا نے انسان کو رہا نہیں کیا اپنے حال پر، یعنی جب اس زمین پر بھیجا، خلق کیا، ایسے ہی رہا نہیں کر دیا۔ 124,000 انبیاء و پیغمبر بصورت استاد اس نے بھیجے، 4 آسمانی کتبیں بھیجیں، اس کے علاوہ صحیفے لے کے آئے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ اس خلافت کو سنبھالے رکھے، اس منصب خلافت پر رہے، تو جو قانون میں بتاؤں گا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور اگر تم نے یہ کیا تو وہ جو چیلنج میں نے ملائکہ کو دیا تھا تم اس پر 100% پورے اترو گے۔ اسی لیے تو ان ذوات اقدس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم رول ماڈل بناتے ہیں، آئیڈیل بناتے ہیں، کہ جو کامل ترین انسان تھے جن کے لیے خداوند متعال نے اس دنیا کو خلق کیا۔ اور جو راہیں بیان ہوئی فساد سے مقابلے کی، اس میں آگہی کی راہ تھی، آگاہ ہوں، جانیں، علم حاصل کریں۔ اس کے بعد وہ چیزیں جو فساد کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا دوستوں کے ساتھ، دوستوں کا چناؤ، ہر بات کو نہ سننا، ہر بات کو زبان پر نہ لانا، حرام لقمے سے پرہیز کرنا، حرام کاموں سے پرہیز کرنا، اس زمینے کو ختم کرنے کی بات ہوئی۔ پھر ہم نے بیان کیا کہ جو دینی تعلیمات ہیں ہماری اس کو تقویت دیں، اس کو اس طریقے سے سیکھیں، اس طریقے سے اس کو محفوظ کریں کہ اگر کل کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی شبہ پیش کرے، کوئی سوال اٹھائے، تو آپ بہترین طریقے سے اس کا جواب دے سکے۔ اور پھر جو چیزیں بیان ہوئی وہ یہی تھی کہ ایک آئیڈیل رول ماڈل ہونا چاہیے، اور ہر انسان کسی نہ کسی رول ماڈل کے پیچھے چلتا ہے۔ پچھلی دو مجالس میں ہماری یہی بحث ابھی تک چل رہی تھی کہ جو رول ماڈل ہے یہ کیسا ہونا چاہیے، کس کو ہم رول ماڈل بنائیں۔ خداوند متعال نے آیا کوئی رول ماڈل ہمارے لیے قرار دیا کہ جس میں نہج البلاغہ کے خطبہ تھا امام علی علیہ السلام کو وہ پیش کیا کہ جس میں 4 رول ماڈل امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے اور کامل ترین بہترین رول ماڈل ہم سب انسانوں کے لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا کی ذات اقدس ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ حسنہ، بہترین کردار، بہترین عمل آپ سب کے لیے رسول خدا کی ذات اقدس ہے۔ اسی میں بحث چلی اور آخر پہ ہم اس چیز پر آئے کہ کچھ عوامل ہیں، دین کی بات ہوئی کہ جب ہم نے رول ماڈل بنا لیا، دین کی بات کر رہے ہیں، دین کی پیروی کی جائے، خداوند متعال نے شریعت کو نازل کیا، دین کو بھیجا، تو ہم دین کی پیروی تو کرتے ہیں مگر دین ہمیں کیا دیتا ہے، جس میں بحث ہوئی کہ دین ہمیں 3 چیزیں بتاتا ہے، بینش، تفکر، فکر، سوچنا۔ دین ہمیں فرق بیان کرتا ہے اچھے اور برے کے درمیان، کہ جس میں جناب عیسیٰ کا وہ واقعہ ذکر کیا کہ جو عذاب شدہ وہ قریا تھا، اس میں انہوں نے ایک شخص کو بلند کیا کہ تم کیوں اس عذاب میں مبتلا ہوتے ہو، اس نے کہا کہ ہم 4 چیزوں میں مبتلا تھے، دنیا پرستی، غفلت میں رہے، تاغوت کے پیچھے چلتے رہے، یہ تمام برائیاں ان کے اندر تھیں، جاہ طلبی، تو اس میں غفلت اور تاغوت، یہ 2 چیزیں اس شخص میں نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ بیدار ہوا۔ یہ کل کی بحث تھی ہماری۔ عزیزان کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے دین کو محفوظ رکھتی ہیں، دین کو محفوظ رکھنے میں ہمیں مدد دیتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دین کا معنی یہ نہیں کہ انسان بس تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے اور سارا وقت تسبیح پہ تسبیحاں پڑھتے رہے، یا یہ کہ سارا دن اپنا نماز و روزے میں گزارے، یہ دین کا نہیں ہے۔ دین اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو قوانین خداوند متعال نے انسان کے لیے اتارے، اس کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرے۔ ان گناہوں میں جو لوگ آلودہ ہیں، یہ جو فساد معاشرے میں ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن وہ ہے جو اقامہ دین کرتا ہے، دین کو قیام کرتا ہے، دین کو برپا کرتا ہے، معاشرے میں دین کو عام کرتا ہے، یہ مومن کی نشانیاں ہیں۔ لہذا حفظ دین کے لیے، دین کو بچانے کے لیے کچھ راستے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتائے، جس میں سے سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت واجب ترین فریضہ ہے مومن کے لیے۔ جب ہم نے ایک شخص کو اپنا آئیڈیل بنایا، جب ہم نے کہا کہ ہم اہل بیت کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، تو محبت اہل بیت وہ واجب ترین فریضہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا دین محفوظ ہوتا ہے۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اساس الاسلام، اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد، حبنا اہل بیت، ہم اہل بیت کی محبت ہے، دین کی اساس ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ عزیزان، قرآن کا مطالعہ کیجئے، سورہ حجرات میں جہاں رسول خدا کے اہل خانہ کا تذکرہ ہوتا ہے، بیویوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک آیت آتی ہے، وہ آیت یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اکثر سوال ہوتا ہے یہاں پہ، کیونکہ بیگمات کا تذکرہ ہے تو یہ اہل بیت وہی ہوں گے، اور اسی سے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، وہ ظاہر قرآن کو لیتے ہیں۔ اور وہ میں نے علامہ عسکری کا ایک مناظرہ بیان کیا تھا کہ ظاہر قرآن سب نہیں، باطن قرآن میں بہت کچھ ہے، الف لام میم کیا معنی نہیں معلوم ہے، باطن قرآن ہے، ید اللہ فوق ایدیہم کا کیا معنی ہے، طاقت، سب سے بہترین طاقت، اعظم اور بڑی طاقت خداوند متعال کی طاقت ہے۔ لذا قرآن میں بہت ساری رموز ہے، چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ عزیزان، آئیے زوجہ رسول اللہ سے پوچھئے کہ کیا معنی، اس آیت کا کیا معنی۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں موجود تھی، روایت ہے ان سے بھی، کہ رسول خدا آئے اور انہوں نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، میں نے دیکھا کہ حسن آئے، رسول خدا نے ان کو اندر چادر میں لے لیا، اس کے بعد حسین آئے، ان کو بھی چادر میں داخل کیا، علی آئے، وہ بھی چادر میں گئے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا آئیں، وہ بھی چادر میں داخل ہوئی، میں نے جب اجازت دی تو رسول نے مجھے منع کیا۔ اور پھر آئے تطہیر آپ کے سامنے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت جو وحی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، ان پر بھی وحی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ وحی قرآنی وحی نہیں، جو وحی اہل بیت میں رسول اللہ کے علاوہ ہوتی ہے وہ قرآنی وحی نہیں ہے، مگر یہ جبرائیل کو بھی دیکھتے ہیں، یہ اسرائیل کو بھی دیکھتے ہیں، یہ میکائیل کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے در ایسا در ہے کہ اسرائیل بھی اجازت لے کے آتا ہے۔ لذا جناب سیدہ سے روایت ہے حدیث کے سامنے، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ جبرائیل آئے، انہوں نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی اندر آؤں، رسول خدا نے کہا آئیے اندر آئیے، پھر کیا فرماتی ہیں کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھی، یہ مصداق ہمیں رسول کے گھرانے سے ملا، گھر سے پتہ لگا کہ آئے تطہیر کے مصداق کون ہے۔ تفاسیر میں اس کے اوپر بحث نہیں کی گئی کہ یہ آیا تطہیر کن پر اتری، پنج تن پر ہی اتری ہے، پانچ تن پر اتری ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں حبنا اساس الاسلام، ہماری محبت اساس اسلام ہے۔ اور یہ واقعات آپ سن چکے ہیں کہ جب کچھ لوگ آتے ہیں رسول خدا کے پاس، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے پتھر بھی کھائے، آپ نے ہمارے لیے سختیاں بھی برداشت کی، آپ سختیوں میں رہے، بھوک پیاس برداشت کی، شیب ابی طالب میں رہے، اس عالم میں، بھوک کے عالم میں، اب بتائیے کہ ہم آپ کو کیا اجر دے سکتے ہیں۔ تو خدا فرماتا ہے اے رسول کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ۔ مودت قربا چاہیے، میرے اہل بیت سے مودت کرو، محبت نہیں کہا رسول نے۔ عزیزان، قاعدہ محبت میں، مودت میں دو قانون پائے جاتے ہیں، وہ دو قانون یہ ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے دشمن سے نفرت کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے آج تک کسی شخص کو ایسا دل نہیں دیا کہ اس میں دوست کی محبت بھی ہو، دوست کے دشمن کی محبت بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ قاعدہ مودت میں پہلا قاعدہ یہی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ مودت میں کیا قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، مودت کرتا ہے، وہ اس کی سمعن وطاعتن اطاعت کرتا ہے۔ اگر مودت میں ان میں سے کوئی ایک رہ گیا تو یہ مودت نہیں ہے، محبت ہو، یہ وہی ہوگا کہ ہم آپ کو بھی چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی چاہتے ہیں، ہم نہ ان کو ناراض کرنا چاہتے ہیں نہ آپ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان، مودت میں یہ دونوں قاعدے برابر ہیں، ایک بھی رہ گیا تو مودت سے یہ خالی ہو جائے گا۔ جب کہا گیا کہ قاعدہ مودت میں یہ قاعدہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کہنا مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، تو واجب ہے ہر شیعہ علی پر جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اجر رسالت مودت سے دوں گا تو وہ علی کا کہنا مانے۔ علی کا کہنا کیسے دے سکتے ہیں، کیسے مان سکتے ہیں؟ جب تک ہمیں معلوم نہ ہوگا کہ علی نے کیا کہا۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے آئمہ ہم سے کیا توقعات رکھتے ہیں، وہ شیعہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تب تک اس قاعدے پہ ہم پورا نہیں اتر سکتے۔ کہنا ماننا، اور ایسا کہنا ماننا کہ وہ کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، وہ کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، وہ کہیں چلے جاؤ تو چلے جائے، وہ کہیں رک جاؤ تو رک جائے۔ عباس بہترین مثال ہیں مودت کے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، کہتا ہے کہ اگر فلسفہ غیبت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، غلاف صبر میں عباس کی تلوار جو رکھی ہے۔ غیبت یہ امام نہیں آ رہے، صبر ہے یہ امام کا، خدا صبر کر، ڈھیل دے رہا ہے خدا۔ وہ جو اعتراف کرتے ہیں، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہمیں محبت ہے اہل بیت سے، ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں، خدا ڈھیل دے رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ کتنا راستہ صاف کرتے ہیں امام وقت کے لیے۔ عزیزان، اجر رسالت دینی ہے تو وقت کے امام کو پہچانو، یہ جان لو کہ وقت کا امام تم سے کیا چاہتا ہے، اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرو۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب تک میں یہ عمل نہ کروں تو میری عزاداری پوری نہیں ہوگی، میرا دل کہتا ہے کہ میں یہ عمل نہ کروں تو میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ نہیں عزیزان، یہ دل مودت میں نہیں چلتا، محبت میں دل نہیں چلتا۔ اگر اجر رسالت دینی ہے تو جو وہ کہتے ہیں ویسا ہی کرنا ہو۔ جب ہم یہی قانون دوسروں پر پیادہ کرتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ اگر محبت علی نہ ہوئی لاکھ سجدے کرتے رہنا، جنت نہ ملے گی، ہمارے ہاں کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں اپنا گریبان بھی جھانکنا ہے۔ اگر اجر رسالت دینی ہے تو اس کا بہترین مستاق بن کے دکھائیے۔ میسم تمار بنیے، ابو ذر غفاری بنیے، مالک اشتر بنیے، حر بنیے، عباس بنیے، ابن حبیب بنیے، ابن اوسجا بنیے، ابن مظاہر بنیے، یہ بچوں کو بنائیے، قاسم بنائیے، علی اکبر بنائیے۔ کیوں یہ کردار ہے کربلا میں؟ عزیزان، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کی ہے، اپنی حجت تمام کر دی سب پر۔ 6 ماہ کا بچہ بھی ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی ہے، ایج لمٹ نہیں ہے، اس در پہ ایج لمٹ نہیں ہے۔ لہذا اپنے دین کو اگر بچانا چاہتے ہیں، سب سے پہلا قانون یہ ہے، محبت اہل بیت رکھیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اساس الاسلام حبنا اہل بیت، اس ایک حدیث پر عمل کیجیے۔ دوسرا قانون، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے دین کی حفاظت کریں، لوگوں سے انصاف کریے، انصاف کریے۔ اگر بھائی غلطی کر گیا ہے تو اس کی معافی مانگ لیجئے، بھائی کا ساتھ نہ دیجئے۔ ہمارے ہاں زیادہ فساد اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو حق پر ہو اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ حق کے ساتھ انصاف کیجئے، حق کا ساتھ دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی مع الحق والحق مع علی، جہاں حق ہے وہی علی ہے، جہاں علی ہے وہیں حق ہے۔ اگر ہم کسی کا حق نہ دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں علی موجود نہیں ہے، وہاں میری اپنی ذات ہے، میری انا ہے، میری میں ہے۔ حفظ دین کے لیے لازمی ہے محبت اہل بیت کو رکھنا اور انصاف کرنا لوگوں کے ساتھ، یہ انصاف بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز جو انسان کے دین کو بچاتی ہے، حفظ کا باعث بنتی ہے، عزیزان، وہ مومنوں کی مشکلات کو حل کرنا ہے۔ یہ سیرہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر یہ جتنی بھی چیزیں میں بول رہا ہوں، یہ دوسری جو حفظ دین کے لیے جو شق میں نے الگ کی، مستاق الگ کیا، کہ جو انصاف سے کام لے، حق سے کام لے، تیسری شق جو میں بیان کر رہا ہوں کہ مومنین کے مشکلات کو حل کیجئے، عزیزان، تمام چیزیں اسی محبت اہل بیت میں ہی ہیں۔ اگر مودت اہل بیت کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ مگر صرف بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ ذہن کھلے، مزید سوچیں کیا کیا مصادیق ہو سکتے ہیں محبت اہل بیت میں۔ پیروی اہل بیت میں، اہل بیت کی پیروی کرنے میں مشکلات کو حل کیجیے عزیزان. روایات میں ہے، تاریخ میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام خانہ خدا میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہیں، اور ایک شخص آتا ہے، مومن آتا ہے، کہتا ہے کہ یا مولا، آپ کا وہ مومن مصیبت میں پڑا ہوا ہے، آپ کو پکار رہا ہے. امام اعتکاف کی حالت سے اٹھتے ہیں، مومن کی مدد کر کے واپس آتے ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولا، آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں، اعتکاف میں مسجد سے خارج نہیں ہوا جاتا، بیت اللہ سے باہر نہیں جایا جاتا. امام کہتے ہیں کہ مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، اگر کسی مومن کو تمہاری ضرورت ہو، تم چاہے اعتکاف میں کیوں نہ بیٹھے ہو، تمہارے اوپر واجب ہے پہلے جا کر اس کی مدد کرو. کیوں اعتکاف کی حالت میں اجازت ہے کہ نماز جنازہ پر جا کر نماز جنازہ پڑھ کے آؤ؟ کیوں اعتکاف میں اجازت ہے کہ یوم القدس پر جا کے قدس کی ریلی میں شرکت کر کے واپس آؤ؟ اس لیے کہ مومنین کی، مسلمین کی، دنیا اسلام کی مدد کے لیے آپ جا رہے ہیں. ایک غریب کے لیے آپ آواز بھی اٹھائیں، مظلوم کے لیے آواز بھی اٹھانی ہو، تو تب بھی اعتکاف کی حالت میں اجازت ہے کہ اعتکاف سے اٹھ کر اس مخصوص مدت کے لیے شرکت کرو اور واپس آؤ. یہ دین ہمیں سکھاتا، حفظ دین ہے عزیزان. کیونکہ کل بیان کیا کہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ دین کو احاطہ کیے ہوئے ہے، جب بھی دین پر کوئی مصیبت آتی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، دین کے قوانین کی رعایت کرتا ہے. یہ سب باتیں اگر ہم لاگو کریں اپنے معاشرے میں، مجال ہے کہ ہمارے معاشرے میں فساد ہو. عزیزان، جب ہم نے جان لیا کہ ہمیں ایک رول ماڈل چاہیے، اس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، دین کو اپنے حفظ کرنا ہے، تو ہمارے اوپر ایک اور ذمہ داری آتی ہے. وہ چھٹی راہ ہے فساد سے مقابلے کی. جب آگہی آ گئی، جب زمینہ فساد کو ختم کیا، جب دینی مبانی کو، دینی علوم کو تقویت دی، جب ہم نے اپنا ایک رول ماڈل انتخاب کیا، اس کے پیچھے چلنا شروع کیا، تو عزیزان یہ چھٹی راہ کہتی ہے کہ احساس ذمہ داری ہونا واجب ہے. ذمہ داری، مسئولیت پذیر ہونا. مسئولیت ذمہ داری کو کہتے ہیں، پذیر جانتے ہیں، ایکسیپٹ کرنا. مسئولیت پذیر ہونا واجب ہے. یہ چھٹی راہ ہے اس فساد سے مقابلے کی. جو مسئولیت پذیر نہیں، جو غیر ذمہ دار ہے، وہ دیندار نہیں رہتا، وہ اپنے دین کو بیچ بھی دیتا ہے، وہ لہ و لعب میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے، وہ دین کو چھوٹا بھی بنا دیتا ہے. مسئولیت، احساس ذمہ داری ہونا. لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو ذمہ دار ہیں، مسئولیت پذیر ہیں، جو ہر ذمہ داری کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنی توان کے مطابق. دوسرے غیر ذمہ دار، مسئولیت گزیر. فارسی میں گزیر کا مطلب ہے چپکے سے نکل جانا، اپنے آپ کو بچا لینا. آپ دیکھیں معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، جب ان کے اوپر ذمہ داری لگائی جاتی ہے، فوراً کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا. کچھ بھی آپ ان کے ذمہ لگا دیں، آسانی طلب ہوتے ہیں، آسانی کی طرف بھاگتے ہیں. یہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں، مسئولیت گریز ہیں، بھاگتے ہیں اس سے. اور تیسری قسم وہ ہے جو غیر جانبدار ہیں، نہ وہ مسئولیت لیتے ہیں کہ کوئی کام کرنا پڑے، نہ جب کوئی مسئولیت پڑتی ہے تو اس کو انجام دیتے ہیں. نیوٹرل، غیر جانبدار. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس پہلے گروہ میں سے ہمیں بننا ہے. کیونکہ جب مودت اہل بیت ہمیں دینا ہے، جب اطاعت اہل بیت کرنی ہے، جب مودت ہمارے دل میں ہے، جب ہم نے اہل بیت کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، تو ہم ذمہ دار ہو گئے. جب امام اپنا اعتکاف چھوڑ کر جاتے ہیں مومن کی مدد کرنے کے لیے، یہ ذمہ داری ہے، خدا کی طرف سے عائد ذمہ داری ہے. جانتے ہیں میری اب ذمہ داری ہے، مجھ سے مدد مانگی گئی، میرا کام ہے میں مومن کی مشکلات کو حل کروں. جہاں کہیں بیٹھے ہیں، جس مرضی پوسٹ پر ہیں، مومنات کی مدد کریں، مومنین کی مدد کریں. فساد کو پھیلنے سے بچاتا ہے اگر کوئی شخص ذمہ دار ہو، ذمہ داری نبھانی ہے. تاریخ میں بہت سارے واقعات نقل ہیں، غیر ذمہ دار لوگوں کے اور ذمہ دار لوگوں کے، سب کے. ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں ساتھ ساتھ پیش کرتا ہوں تاکہ ذہن قریب آ جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے اصحاب کے ساتھ صحرا میں جاتے ہیں، ایک مقام پہ جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں رکتے ہیں، ٹھہراؤ کرتے ہیں، تو وہاں پہ اصحاب ایک بکرے کو ذبح کرتے ہیں، تو جب اصحاب مشغول ہوتے ہیں، کسی نے اس کے ٹانگیں پکڑی ہیں، کسی نے دم پکڑی ہے، کسی نے سر پکڑا اور وہ ذبح کر رہے ہیں، رسول خدا نکل جاتے ہیں صحرا میں، یہ جو خشک جھاڑیاں ہیں ان کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اصحاب فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ سب مشغول کار ہیں، مصروف ہیں، میں آگ یہ لکڑیاں اکٹھا کر رہا ہوں تاکہ ہم جلائیں اور اس سے پکانے کا وہ سامان پیدا ہو۔ عزیزان رسول خدا ہیں، کیا بیٹھ نہیں سکتے تھے اپنے مقام پر؟ کیا مؤمنین اور اصحاب ایسے نہیں تھے کہ وہ جمع کر لیتے؟ طاقت تھی مگر ذمہ داری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی جہاں پر قافلہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ کہیں پر بھی جائیں، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، مگر ہمارے اندر ایک عابد تھا، زاہد شخص موجود تھا، اس کی تعریف کرنا شروع کی، کہتے ہیں کہ وہ دعاؤں میں مشغول رہتا تھا، نمازوں میں مشغول رہتا تھا، تسبیحات کرتا تھا، ہم نے اس سے سوائے عبادت کے کچھ بھی نہ دیکھا۔ تو رسول نے ایک سوال کیا، کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ کچھ کام بھی کرتا تھا یا نہیں؟ کہتے تھے نہیں، اس کے تمام کام ہم کرتے تھے، کھانا اس کے لیے ہم لاتے تھے، اس کے کپڑے ہم دھوتے تھے، سب کام اس کے لیے ہم کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی عبادت سے زیادہ تمہارا یہ کام کرنا خدا کے نزدیک بہتر ہے۔ ذمہ دار ہونا ہے، ذمہ دار ہر شخص کو اپنا رول ادا کرنا ہے معاشرے میں، ہر شخص کو۔ کل میں نے بیان کیا کہ اگر آپ کے ہاں فساد ہے معاشرے میں، کچھ بھی آپ کو خبر ملتی ہے کہ اب معاشرے میں یہ فساد پھیل چکا ہے، نشہ عام ہو چکا ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، بے نمازی آ گئے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اعلامیہ لگائیں اپنے محلے میں، اپنے محلے داروں کو اکٹھا کریں کہ بھائی ہمارے محلے میں کوئی نشہ ہی نہیں رہے گا، اگر کوئی پایا گیا ہم پولیس کو خبر کریں گے، ایک دفعہ دو دفعہ پکڑا جائے گا، چھوڑ دے گا وہ شخص، یا چھوڑ دے گا یا اس جگہ سے کہیں اور چلا جائے گا، مگر آپ نے اپنا معاشرہ سدھار لیا ہے۔ خاموش نہیں رہنا، سکوت اختیار نہیں کرنا، غفلت کے اوپر بھی، طاغوت کے اوپر بھی اور برے نظام کے اوپر، کیونکہ میں نے بیان کیا کہ کس طرح سے وہ عذاب نازل ہوا ان لوگوں پر کہ جو خاموش بیٹھے رہے، مگر خدا عذاب دیتا ہے، اس خاموشی کے اوپر بھی خدا عقاب کرتا ہے، کیوں تم نے اپنی آواز بلند نہیں کی؟ کیوں آج تک اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، زندانوں میں ڈال دیا گیا، نظر بند رکھا گیا؟ اس لیے کہ اہل بیت ذمہ دار تھے، اپنی آواز بلند کرتے تھے، معاشرے میں کوئی بھی فساد ہوتا، چاہے چھوٹا چاہے بڑا، سب کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے تھے، یہ ذمہ دار ہونا ہے۔ عزیزان ہمیں ذمہ دار بنیں گے تو ہمارے معاشرے میں اصلاح آئے گا، ذمہ دار ہوں گے تو فساد سے بچ جائیں گے۔ فساد کے مصادیق قرآن میں بیان ہیں، سب کچھ ہے، ذمہ دار ہونا ہے، ذمہ داری نبھانی ہے، خود سازی کرنی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز سے خداوند متعال سوال کرے گا، ہر چیز سے، قرآن میں بھی ہے، کانوں سے سوال ہوگا، زبان سے سوال ہوگا، ہاتھ سے سوال ہوگا، نگاہوں سے سوال ہوگا، انسان کے پاؤں سے سوال ہوگا، اور یہ خلاف ہمارے گواہی دیں گے، ہر چیز سے سوال ہونا ہے کہ تمہیں کیسے استعمال کیا گیا، کیا کیا گیا، کیا ذمہ داری نبھائی گئی جو ذمہ داری دی گئی، ہر چیز سے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا جب کسی محفل میں بیٹھتے تھے تو چاہے کم سے کم کچھ مدت کے لیے بھی ہو تو 25 مرتبہ حد اقل استغفار کی تسبیح کرتے تھے۔ رسول خدا کو کیا ضرورت ہے استغفار کہنے کی؟ رسول کامل ترین نمونہ ہے جس کے لیے یہ دنیا خلق ہوئی، عالمین کو خلق کیا گیا، کیوں ذکر استغفار کرتا ہے؟ ذمہ داری ہے، احساس ذمہ داری ہے۔ عزیزان ہمیشہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی استغفار نہیں کرتے، بعض اوقات معاشرے میں جو فساد ہوتا ہے، معاشرے میں جو چیزیں برائیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی استغفار کیا جاتا ہے۔ غیبت، جہاں پر غیبت ہو رہی ہو، آپ کے کان سن رہے ہیں، آپ اس کے لیے استغفار کریں، خدایا بچا اس چیز سے، اس معاشرے کو بچا، نیابتاً استغفار کریں. اہل بیت اور رسول اکرم کی ذات ہمیں سکھانے کے لیے ہے. کیوں یہ واقعات نقل ہوتے ہیں؟ کیوں تاریخ بیان ہوتی ہے؟ کیوں فضائل بیان ہوتے ہیں؟ عزیزان سیکھیں ان سے، عبرت کے لیے بیان ہوتی ہیں. خدا خود کہتا ہے کہ اے رسول، ہم نے پرانے قصے اس لیے بیان کیے کہ تمہیں عبرت ہو، ذکرہ للمؤمنین ہو، حق واضح ہو جائے، یثبت بہی فؤادک ہو جائے، تمہارا دل مضبوط ہو جائے. یہ سب چیزیں اس لیے بیان ہوتی ہیں کہ تم ان سب کو لاگو کرو، ان پر سوچو، عوام کو بتاؤ، مؤمنین تک پہنچاؤ، ان کو پتہ لگے کہ انہوں نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ کمال تک پہنچے. یہ کمال تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے، آگاہ ہونا ہے، اہل بیت کی پیروی کرنی ہے. کیوں اہل بیت کی پیروی لازمی ہے؟ چھوٹی سی مثال، آپ میں سے جو عزیزان حج پر گئے ہیں، جب حج پر جاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ عمل نہ کرنا، اس پہ بھی کفارہ، یہ عمل نہ کرنا، اس پہ بھی کفارہ. سو مسائل ہیں، اگر انسان کو حفظ نہ ہو، جانتا نہ ہو، تو سو کفارے اس کے اوپر آتے ہیں. مگر یہی انسان جو حج پر جاتا ہے، وہ جو ایک عالم دین اس کے ساتھ گیا ہے، وہ جو کاروان میں ایک عالم دین کو رکھا گیا، وہ شخص جو ان تمام مسائل کو جانتا ہے، جب وہ کہتا ہے جیسا جیسا میں کرتا ہوں ویسا ویسا کرتے جاؤ، تو ایک کفارہ بھی ان کے گردن پر نہیں آتا. یہ پیروی کی بہترین مثال ہے. ہم اپنی زندگی میں اس کو تو عمل کرتے ہیں اس چیز پر، مگر ہم اپنے باقی معاشرتی مسائل میں اس کو کیوں نہیں لاتے؟ رسول کی پیروی، آئمہ کی پیروی اس لیے ہے کہ یہ زندگی بسر کر چکے اعلیٰ ترین کمال کے درجے پر پہنچ کر، اگر آپ ان کو دیکھ کر چلتے رہیں گے تو آپ باقی مشکلات سے محفوظ رہیں گے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے معاشرے میں کہ میں نے تو امام زمانہ کی تقلید کی ہے، اس پر واجب ہے کہ امام کے تمام احادیث کا مطالعہ کرے، قرآن کو بخوبی مطالعہ کرے، ادبیات عرب کو جانے، وہ تمام علوم جو مجتہدین پڑھتے ہیں ایک مرجع بننے کے لیے، 12 علوم اور اس سے زیادہ، ان سب کی تعلیم حاصل کرے، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ امام کا مقلد ہے، امام کی تقلید پر ہے. اب اس پہ واجب ہے کہ سب چیزیں سیکھ کر پھر اس پر عمل کرے. اور سب سے سخت ترین عقاب اسی کا ہوگا کہ تو جب کہتا تھا کہ تو امام زمانہ کی تقلید پہ ہے، کیوں تو نے امام کے فرامین کو نہ پڑھا؟ تو اگر یہ کہتا ہے کہ تجھے عربی نہیں آتی تھی، تجھ پر واجب تھا کہ تو عربی کو سیکھتا، تو ترجمہ پڑھ لیتا قرآن کا ایک مرتبہ. عزیزان یہ شیطان کی گمراہیاں ہیں. شیطان دوست کی شکل میں آتا ہے. اگر مودت لازمی ہے، اہل بیت کی پیروی لازمی ہے، اس محبت کے، مودت کے غلط معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہے شیطان مختلف شکلوں میں. اگر آپ ایک مجتہد کی پیروی کرتے ہیں، اس کے فتویٰ کے مطابق عمل بسر کرتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، ان تمام مشکلات سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے. خود سے پڑھنا، خود سے یہ علوم کو حاصل کرنا. اور یہ راستہ ہمیں کس نے دکھایا؟ یہ راستہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا، یہ راستہ ہمیں آئمہ نے بتایا. آئمہ کی احادیث ہیں کہ آخر الزمان میں جب امام نہ ہوگا، تو اس فقیہ کی پیروی کرنا جو عبادت، تقویٰ، دین کا حافظ ہو، جو علم میں سب سے بہترین ہو، یہ راستہ ہمیں اہل بیت نے بتایا. پھر بھی سوال ہوتا ہے، یہ تقلید کیا ہے؟ یہ ولایت فقیہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ عزیزان ذمہ دار ہونا ہے، ذمہ داری نبھانی ہے. ہر ایک شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. امام فرماتے ہیں رسول استغفار کی تسبیح کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں جو فساد ہے، بعض اوقات دوسروں کی وجہ سے. اور امام خمینی کے محفل میں اگر کوئی شخص کسی اور کا تذکرہ کرتا تھا، تو وہ کہتے تھے اپنی بات کرو، اس کی بات چھوڑ دو. اس حد تک احتیاط کرنا کس نے سکھایا؟ اہل بیت نے سکھایا. اور اہل بیت ہی یہ شرف دیتے ہیں کہ اس خمینی برحق کے ہاتھوں ایک انقلاب برپا ہو، جو کہ ناقص ترین مثال ہے امام زمانہ کے اس دور کی. وہ جو دور ہم تصور کرتے ہیں امام آئیں گے تو کیا ہوگا، ناقص ترین مثال ہے، کامل نہیں ہے، ناقص ترین مثال ہے. مگر اس سے بہتر مثال ابھی تک ہمیں دنیا میں نظر نہ آئے. یہ رول ماڈل اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے. عزیزان دینی رہنما اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے، ہمیں بتا چکے کس طرح سے ہمیں ذمہ داریاں نبھانی ہیں. رسول خدا نے کہا کہ وہ عابد، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ اپنی ذمہ داری نہ نبھاتا رہا اس قافلے میں. اگر آپ معاشرے میں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ سے چھوٹا ہے، ہمسایہ ہے، کوئی بھی ہے، جو برے کاموں میں مبتلا ہے تذکر دے دیں، اپنی ذمہ داری نبھا لیں، زبان سے تذکر دیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اپنا اتمام حجت کریں اس پر، تاکہ خدا قیامت کے دن آپ سے سوال نہ کرے. امام علی علیہ السلام کے بارے میں نقل ہے کہ جب وہ گھر کی طرف ایک مرتبہ جا رہے تھے تو گلی میں انہوں کے کاندھے پر، ان کی پشت پر کھجور کی ایک بوری تھی. اصحاب سامنے آئے، کہتے ہیں امام ہمیں دیجئے، مولا ہمیں دیجئے، ہم اٹھائیں گے. امام کہتے ہیں کہ میں اپنے عیال کا سربراہ ہوں، ولی ہوں، میں اپنے بچوں کی رزق و روزی کا ذمہ دار ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے. آسان تھا امام کے لیے وہ پکڑا لینا، مگر یہ رول ماڈل ہے، یہ آئیڈیل ہے، یہ سکھانے کے لیے آئے ہیں، استاد ہیں ہمارے، ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. بچے بڑوں کے لیے بڑھ کر کام کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، ذمہ داری ہے بچوں پر، والدین پر واجب ہے اپنے بچوں کا احترام کریں، کیونکہ رسول کا پسندیدہ عمل یہی ہے کہ بڑے بچوں کو سلام کریں. اس لیے کہ جب وہ یہ عمل کریں گے تو بچے بھی سیکھیں گے کس طرح سے ہم نے بزرگوں کی پیروی کرنی ہے. عزیزان، روایات ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم، آدم علیہ السلام کو خداوند متعال نے چار نصیحتیں کیں اور کہا، اے آدم، اگر تم ان چار پر عمل کرتے رہے تو تم میرے محبوب ترین رہو گے اور اس کو اپنی اولاد میں پھیلاؤ. وہ چار نصیحتیں کیا ہیں؟ پوچھا گیا کہ خدایا یہ چار نصیحتیں کیا ہیں؟ خدا فرماتا ہے اس میں سے پہلی نصیحت میرے بارے میں ہے، خدا کے بارے میں، دوسری نصیحت تمہارے بارے میں ہے، تیسری نصیحت تمہارے اور میرے درمیان ہے، اور چوتھی نصیحت تمہارے اور لوگوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کے بارے میں ہے. پہلی نصیحت خداوند متعال جو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے آدم، فتعبدونی ولا تشرک بی شیئا. اے آدم، صرف میری ہی عبادت کرو، تعبد صرف میرے لیے ہے، خدا کے لیے ہے، اور اس میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا. توحید کا درس دے رہا ہے خدا، اس میں صرف خداوند متعال کی ذات ہے، کوئی شریک نہیں ہے. خدا فرماتا ہے آدم، صرف میری ہی پیروی کرنا، صرف میری عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی کے بارے میں اپنے ذہن میں کچھ بھی نہ لانا. یہ خدا کے بارے میں نصیحت خدا کی آدم علیہ السلام کو. سورہ حج میں 77 آیت میں ہے، وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو. جگہ جگہ پہ آیا ہے، متقین، تقوی رکھنے والے، پرہیزگار، زاہدین، مؤمنین، وہ ہیں جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں. عزیزان، سورہ اخلاص بہترین نمونہ ہے توحید کا. اگر آپ کائنات کا یہ جو نظام ہے توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں، سورہ اخلاص کو سمجھیں. سورہ اخلاص کوئی معمولی سورہ نہیں ہے. جنگ بیتوتا تھا یا کس جنگ سے امیر المومنین علیہ السلام جب واپس آئے تو اصحاب نے شکایت کی رسول خدا کے نزدیک، کہتے ہیں یا رسول اللہ، امیر المومنین علی علیہ السلام جب بھی نماز پڑھاتے تھے، پہلی رکعت میں بھی سورہ ہم کے بعد سورہ توحید، دوسری رکعت میں بھی سورہ ہم کے بعد سورہ توحید. تو رسول خدا نے بلایا، کہا کہ یا علی، کیا مسئلہ ہے، کیوں اس طرح سے نماز پڑھتے رہے؟ امام فرماتے ہیں پورے قرآن میں مجھے اس سے بہترین اور بہترین نمونہ توحید کا کچھ نظر نہ آیا، مجھے اس سے بہترین سورہ کوئی نظر نہ آیا، اس لیے میں اپنی پہلی رکعت میں بھی اس کی تلاوت کرتا رہا، دوسری رکعت میں بھی اس کی تلاوت کرتا رہا. سورہ توحید کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، عزیزان اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، توحید کا تمام معنی اس دوسری آیت میں چھپا ہے. خدا بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. عزیزان، قدرت ہو، علم ہو، زندگی ہو، خلقت ہو، کچھ بھی اٹھا لیں، خدا کی کوئی بھی صفت اٹھا لیں، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. توحید کا پورا کانسیپٹ یہ دوسری آیت بتاتی ہے. پہلی آیت تاکید کر رہی ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے، بے محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز میں مشورہ مانگنے میں بھی وہ محتاج نہیں ہے، کسی چیز میں اس کو کسی چیز کا محتاج نہیں، اس لیے اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. لم یلد ولم یولد، یہ ان کا جواب ہے جو خدا کے ہاں بیٹا بھی بناتے ہیں اور بیوی بھی لے کے آتے ہیں اور تین کے قائل ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، عزیزان سورہ توحید بہترین مثال اپنے عقیدے توحید کو بہتر کرنے کے لیے، اسی لیے تو اس کی برکات بھی زیادہ ہیں۔ کہا جو شخص بھی تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی۔ رسول خدا نے پوچھا اپنے اصحاب سے کہ آپ میں سے کون ہے جو ہر شب سات مرتبہ قرآن ختم کرتا ہے؟ اصحاب نے سر جھکا دیا، سلمان فارسی کھڑے ہو گئے۔ پھر پوچھا کون ہے جو آپ میں سے دس مرتبہ قرآن ختم کرتا ہے؟ پھر جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے۔ تو اصحاب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلمان آپ اس طرح سے قرآن پڑھیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، خود رسول نے فرمایا تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو کامل قرآن ہو گیا، میں ہر شب اتنی تعداد میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں۔ سورہ اخلاص توحید، چوں ہم جو ہمارے گزر جاتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لوگ، ان کے لیے سورہ حمد اور اخلاص کی تین مرتبہ تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی روح کو ثواب ملے پورے قرآن کا۔ دین اتنا اعلیٰ دین ہے کہ کہتا ہے کہ تم پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو تمہیں پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ تمہارے مرحومین چلے گئے ہیں، والدین ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، جو بھی ہیں، تم چاہتے ہو، تمہارا دل کرتا ہے کہ تم پورے قرآن کا ثواب ان کو پہنچاؤ، مگر تمہارے اندر سستی بھی ہے، کاہلی بھی ہے، تمہیں قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، صحیح بھی نہیں پڑھتے، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے بھیج دو، اس سال ثواب ہوگا۔ اس سے بہتر دین کہاں سے لے کے آئیں گے آپ؟ اس سے کریم خدا، عزیز خدا کہاں سے لائیں گے؟ اس سے زیادہ رحیم خدا کہاں سے لائیں گے؟ عزیزان خدا نے تو جگہ جگہ پر آپ کے لیے راستے کھول دیے، مگر یہ راستے ان کے لیے کھلتے ہیں جو ذمہ دار ہوں۔ آدم علیہ السلام کو دوسری نصیحت خداوند متعال جو آدم کے بارے میں کرتا ہے وہ یہی ہے، کہتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، اے آدم اچھے اعمال بجا لاؤ، کیونکہ قیامت میں جب وہ وقت آئے گا کہ کوئی اب ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بہن سے بھاگے گی، اس وقت یہی اعمال ہے جو تمہارے کام آئیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ذمہ داری جو تمہاری لگائی گئی ہے اس کو نبھاؤ اس دنیا میں، اور یہ عمل خیر آخرت کو پہنچاؤ۔ تیسری چیز جو تمہارے اور میرے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبولیت کروں گا۔ خدا کہتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چاہیے تو وہ بھی مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز، ایک پینسل چاہیے اس کے لیے بھی دعا مانگو، خدا کو کہہ۔ یہ انسان کا وہ جو رابطہ ہے خداوند متعال سے اس کو بڑھاتا ہے۔ ہر چیز خدا سے مانگو، ہر چیز۔ یہ دعائے توسل کیا ہے؟ دعائے توسل بہترین نمونہ ہے خدا سے مانگنے کا، کہ آپ واسطہ دیتے ہیں، توسل کرتے ہیں اہل بیت کے ذریعے خدا کے ہاں۔ عزیزان خدا کا ایک قانون ہے، جان لیجئے، قانون یہ ہے کہ خدا نے ڈائریکٹلی بلا واسطہ ہم تک اپنی وحی نہیں بھیجی، ہم تک اپنا راستہ نہیں بھیجا، اس نے ان خالص بندوں کے ذریعے، ان معصوم لوگوں کے ذریعے اپنا دین ہم تک بھیجا ہے، اور وہ جانتا ہے ہم گناہگار ہیں، واسطے کے ذریعے بل واسطہ اس نے یہ کام انجام دیا۔ اس لیے جب آپ بھی دعا مانگے، خدا سے کچھ بھی چاہیے ہو، خدا کی سیرت کو اپنائیے، جس راستے سے اس نے آپ کو دیا ہے آپ اسی راستے سے اس سے مانگیں۔ دعائے توسل اسی چیز کا معنی ہے کہ آپ خداوند متعال سے مانگتے ہیں انہی واسطوں کے ذریعے، جن واسطوں کے ذریعے وہ ہماری اصلاح کرتا ہے، جن واسطوں کے ذریعے وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے ذریعے بہتر بناؤ، ان کے پیچھے چلو گے تو تم میری راہ پہ گامزن ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی راستے سے جائیں، اور وہ راستے معین ہو گئے ہیں، ان راستوں کی معرفی کروا دی گئی، وہ راستے آیا ہیں، سب کے سامنے آشکار ہیں، غدیر خم پہ اعلان ہوا کہ یہ وہ راستہ ہے۔ رسول خدا نے آئمہ کا نام لے کر بتایا یہ وہ آئمہ ہے میرے بعد، یہ وہ 12 امام ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی مشکل ہو خدا کے ہاں دعا مانگے۔ کس طرح سے دعا مانگے؟ جیسا کہ اس نے ہمیں کہا ہے، اے آدم اگر تم دعا مانگو گے مجھ سے تو میں تمہیں دوں گا۔ مگر عزیزان چوتھی نصیحت خداوند متعال کی آدم علیہ السلام کو، جو کہ اہم ترین نصیحت ہے، وہ یہی ہے کہ جو لوگوں سے تمہارا رابطہ ہے، جس کی جو مشکلات ہیں اس کی مشکلات کو حل کرو، لوگوں سے اپنا رابطہ قائم کرو، لوگوں کی مدد کرو، کسی کا حق مت مارنا، جو تمہیں پسند ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا۔ جو تمہیں عزیز ہے، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اسی طرح سے اپنے بھائی کے لیے ایکسپیکٹ کرو۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے کوئی گاڑی پارک کرے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہماری دکان کے سامنے کوئی موٹر سائیکل پارک کرے، ہمیں اچھا نہیں لگتا کوئی ہمیں ان القابات سے بلائے۔ عزیزان، جب ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہماری کیا مجال جو ہم انہی القابات اور انہی افعال کے ساتھ دوسروں کی طرف ہم اسی نسبت سے کام کریں۔ معاشرے میں فساد کم کرنا ہے، معاشرے میں فساد کو گھٹانا ہے، اس کے اثر کو ختم کرنا ہے۔ ذمہ داری نبھاؤ۔ کیا ذمہ داری ہے؟ جو تمہیں پسند ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ساس کو اگر پسند نہیں کہ بہو اس کو بدتمیزی کے ساتھ یا برے القابات کے ساتھ پکارے، تو ساس کو بھی چاہیے اچھے الفاظ سے اپنی بہو کو یاد کرے۔ بہو اگر چاہتی ہے کہ ساس اس کی عزت کرے، اس کو پھر بھی واجب ہے کہ وہ ان کی عزت کرے۔ بیٹا اگر چاہتا ہے کہ والد، یا والد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو، لوگوں کے سامنے مجھے القابات سے بلائے اچھے اچھے طریقے سے، میں اس کو کہوں بیٹا بیٹھ جا تو یہ بیٹھ جائے، اس کو کہوں کھڑا ہو جائے یہ کھڑا ہو جائے، تو اس پر واجب ہے کہ جب وہ بچہ تھا اس کی اطاعت کرے، اس کا اچھی تربیت کرے۔ کیونکہ احادیث میں ہے کہ بچہ 7 سال تک بادشاہی عمر گزارتا ہے۔ عزیزان، یہ بچہ جو بادشاہ ہے 7 سال تک، جو کہا جاتا ہے، کیا مانا بادشاہ کی کیسے خدمت ہوتی ہے؟ بادشاہ کہتا ہے مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، اس کو لے جاتے ہیں، یہ کرنا ہے، ایسے جائز خواہشات تک، جائز خواہشات تک بچہ اگر اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں 7 سال تک، تو آپ دیکھیں کہ اس 7 سال کے بعد بچہ کیسے آپ کی پیروی کرتا ہے۔ کیونکہ 7 سال کی عمر میں جب وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ یہ محاسبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے والد نے آج تک میرا کہنا مانا، میری اچھی تربیت کی، میرے ناجائز خواہشات کو نہیں مانا، جو جائز خواہش تھی اسی کی اس نے اطاعت کی، اسی کی پیروی کی، یہی بچہ بڑا ہو کے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ مگر اس اطاعت کا یہ معنی نہیں کہ ہر جائز اور ناجائز خواہشات کو مانا جائے۔ اس حدیث سے غلط مطلب اٹھایا جاتا ہے کہ جو بھی بچے کے منہ سے نکلا وہی اس کو لا کے دے دیا۔ نہیں عزیزان، ہر چیز نہیں دینی، اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ بیٹا اگر اس کی جگہ تم یہ مانگ لیتے تو یہ میں تمہیں دے دیتا، اور بلا کے اس کو دے دیجیے۔ جائز خواہشات ماننی ہیں، جائز طریقے سے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ آدم، اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرا قرب حاصل کرو، تو چوتھی نصیحت میری یہی ہے کہ تمہیں، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم لوگوں کا خیال رکھو۔ یہ چوتھی نصیحت ہے خداوند متعال کی جناب آدم علیہ السلام کو۔ ذمہ دار ہونا ہے، غیر ذمہ دار نہیں بننا۔ عزیزان، دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت میں بھی ساری رات گزارتے ہیں، مگر غیر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ نماز روزہ ملاک نہیں ہے، میتھڈ نہیں ہے کسی بھی ذمہ دار شخص کو پرکھنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبیر، جو کہ جب خلافت کا مسئلہ اٹھا، نبی کی رحلت ہوئی، تو یہ پہلا شخص تھا جو شیعیان علی میں سے اٹھا، تلوار لے کے آیا امام کے حق میں کہ میں علی علیہ السلام کا دفاع کروں گا۔ یہی شخص جنگ جمل میں آتا ہے، امام اس کو بلاتے ہیں۔ کیا زبیر نمازی پرہیزگار نہیں تھا؟ کیا خدا کی عبادت نہیں کرتا تھا؟ کیا اس خدا واحد پر ایمان نہیں رکھتا تھا؟ کیا اہل بیت کو اہل بیت نہیں مانتا تھا؟ امام کو امام نہیں مانتا تھا؟ سب کچھ تھا، مگر دنیا کے اور اپنے بیٹے کے ان باتوں میں آ گیا۔ تو امام نے جب اس کو بلایا تو کیا کہتے ہیں امام؟ کہتے ہیں، زبیر، تمہیں یاد ہے وہ وقت جب ہم مدینہ میں تھے اور رسول خدا ہم سے آ کے ملے اور پوچھا، اے زبیر، کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ اتحب علی، کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ تو تو نے کہا، جی رسول خدا، میں محبت کرتا ہوں علی سے۔ تو رسول کیا فرماتے ہیں؟ رسول نے کہا، زبیر، جس دن تو علی کے خلاف کھڑا ہوگا اس دن تو ظالم ہوگا۔ زبیر نے سر جھکا لیا، سر جھکا لیا، اور شرمندہ ہو کے باہر نکل جاتا ہے۔ عزیزان، ذمہ دار اور غیر ذمہ دار کا فرق بیان کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے اس چیز کو۔ سر جھکا لیا، کہتا ہے کہ اب میں علی سے نہیں لڑوں گا، صحرا میں جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ یہ قاتل و مقتول دونوں جہنمی۔ کیوں زبیر جہنمی ہوا جبکہ اس نے سر جھکا لیا، منہ موڑ لیا، اس جگہ سے چلا گیا؟ عزیزان، غیر ذمہ دار تھا۔ غیر ذمہ داری کیا تھی؟ غیر ذمہ داری اس کی یہ تھی کہ وہ جو فوج لے کے آیا تھا، وہ جو ایک دستہ لے کے آیا تھا امام کے خلاف، اس کو چاہیے تھا اس فوج کے سامنے تقریر کرتا، اس فوج کے سامنے یہی جو بیان مولا علی نے اس کو یاد دلوایا اس کو یاد دلواتا، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا اور پھر وہاں سے جاتا. یہ ذمہ داری تھی اس کی جو اس نے نہیں نبھائی. ذمہ دار ہونا ہے عزیزان. جبکہ حر جب آتا ہے مولا سینے سے بھی لگاتے ہیں، وہ شہادت پر بھی فائز ہوتا ہے، اس کے ماتھے پر اپنا رومال باندھتے ہیں. اس لیے کہ وہ اشقیا کی فوج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، حق و باطل کو جدا کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، کیوں یہ گمراہ رہا اور اب راہ راست پر آ گیا. ذمہ داری نبھائی تو حر نے نبھائی، اور غیر ذمہ دار رہا تو زبیر رہا. یہ تاریخ ہمارے لیے سبق ہے، آموزش ہے. ہر شخص کو اپنا کردار معاشرے میں ادا کرنا ہے، ہر ایک فرد کو ادا کرنا ہے اپنا کردار. اگر آپ کردار ادا نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا. خداوند متعال کا وعدہ ہے، خداوند متعال نے قصد کیا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا. ذکر اہل بیت نے قیامت تک چلتے جانا ہے، دین اسلام اسی طرح پھیلتا رہے گا. مگر عزیزان یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پر بیٹھے ہیں. امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں کہ خدایا وہ جو ذمہ داری تو نے میرے ذمہ لگائی. صلوات اونچی آواز سے پڑھ لیجیے. خداوند متعال وہ جو ذمہ داری تو نے میرے کاندھوں پر ڈالی، وہ جو ذمہ داری میرے ذمہ لگائی، خدایا وہ ذمہ داری مجھ سے لے کر کسی اور پر نہ ڈال دینا. مجھے توفیق دے کہ میں وہ ذمہ داری اچھی طرح سے نبھاؤں. عزیزان اس دعا کی تلاوت کیا کیجئے نمازوں میں، مجالس کے بعد، جہاں پر بھی بیٹھے ہوں. خدایا جو تو نے میرے ذمہ رکھا ہے وہ مجھ ہی سے لینا، کسی اور کے ذمہ نہ ڈالنا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا راستہ رکنے والا نہیں، خدا کا راستہ نہیں رکتا. ہم اگر پیچھے ہٹ گئے تو خدا کسی اور قوم کے ذمے وہ ذمہ داری لگا دے گا. بنی اسرائیل قرآن میں ہے کہ بہترین قوم تھی، من و سلوہ ان کے لیے آیا، خدا نے کہا افضل ترین قوم تم ہو، میری پسندیدہ ترین قوم ہو. مگر کیا ہوا؟ اپنی ذمہ داری سے ہٹ گئے، انبیاء کا قتل کرتے رہے، وہ جو دین الہی تھا اس سے ہٹ گئے. اور پھر خداوند متعال نے کہا کہ اب تم میرے محبوب ترین نہیں مغضوب ترین ہو گئے. ان کے کاندھوں سے ذمہ داری اٹھائی، کس کے کاندھوں پہ ڈالی؟ مسلمانوں کے کاندھوں پہ ڈالی. کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں راضی ہو گیا کہ یہ جو دین ہے میرا، یہ آئین ہے، اب تم لوگ اس کو لے کے قیامت تک چلو. ذمہ دار ہونا ہے، اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. کربلا کا واقعہ، مسائل اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کی ذمہ داری بیان کی جائیں. بہترین نمونہ ذمہ دار ہونا یا ذمہ داری نبھانے کا جو بہترین نمونہ ہے وہ جناب زینب اولیا ہیں. کیا ذمہ داری نبھائی جناب زینب اولیا نے؟ زہرا کی بیٹی ہے، ظاہر ہے جب زہرا کی بیٹی ہو، علی کی بیٹی ہو، جس نے رسول کی تربیت بھی دیکھی، ماں کی بھی دیکھی، باپ کی بھی دیکھی، اس سے بڑھ کر ذمہ دار اور کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر ذمہ دار کون نظر آئے گا ہمیں اس معاشرے میں؟ کیسی ذمہ دار ہے کہ اثر عاشور ہوتی ہے جب دیکھتی ہے نا کہ بھیا قتل ہو گئے اور دشمن ہماری طرف آ رہے ہیں. کیا کرتی ہے بیوی؟ جاتی ہے خیمے میں. جب دیکھتے ہیں کہ خیمے جلائے جا رہے ہیں، ذمہ داری کا احساس ہے، عابد بیمار کو اٹھا کر باہر لاتی ہے. بھیا نے کہا تھا کہ یہ امام ہوگا، میری ذمہ داری ہے میں اس کی حفاظت کروں. عزیزان جب خیمے لٹ جاتے ہیں، چادریں چھن جاتی ہیں، بچوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ایک بچی، چار سالہ بچی نہیں. جناب زینب اولیا پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے بھیا حسین کی نشانی کہاں ہے؟ نہیں ملتی، صحرا میں بھاگتی ہے، جاتی ہے، ادھر ادھر آواز دیتی ہے،
ایک گودال سے آواز آتی ہے، بہن زینب ذرا آہستہ بات کرنا، میری بیٹی میرے سینے پر سو رہی ہے. جناب زینب جاتی ہے، بیٹی کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے بیٹا تجھے کیسے پتا لگا تیرا بابا یہاں ہے؟ کہتی ہے میں حسین حسین کرتی ہوئی، بابا بابا کرتی ہوئی آ رہی تھی، ارے اس گودال سے مجھے آواز آئی، بیٹا سکینہ میرے پاس چلے آؤ. ذمہ دار ہے، یہ ذمہ دار اس بچی کو اٹھا کر لے جاتی ہے جہاں پہ تمام اسرا ہے. عزیزان آپ اندازہ لگائیے کہ جس کا خاندان صبح سے لے کے شام تک لٹ گیا ہو، جن کے جوانوں کا قتل ہو چکا ہو، جن کے بیٹے قتل ہو گئے ہو، جس کا امام وقت اس کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گیا ہو، جن کے پردے لٹے گئے ہوں، جن کے خیمے جلائے گئے ہوں، تھکن سے کیا حال ہوگا اس بیوی کا، مگر پھر بھی سب کو کہتی ہے اے بیویو عباس تو نہ رہا مگر اس کی بہن زندہ ہے. ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھاتی ہے، کہتی ہے تم سب آرام کرو، آج کی رات عباس کی جگہ میں پہرا دوں گی. ذمہ داری ہے، آپ آج مصائب سنیے گی ذمہ داری کے، کربلا عصر عاشور سے کیا مصائب چلے، کیسی ذمہ داری نبھائی زینب اولیاء نے. محافظہ اسیران بن گئی، وہ قافلہ جو سالم تھا جو حسین لے کے آئے، اب اس کی ذمہ داری زینب کے اوپر ہے. کہتی ہے میں محافظہ بنوں گی، حفاظت کروں گی، کچھ دیر کے لیے جلے خیموں کے پیچھے جاتی ہے. کھڑے ہونے کا توان نہیں، بیٹھ کر نماز شب ادا کرتی ہے. کہتی ہے خدایا مجھے معاف کرنا، آج زینب تھکی ہوئی ہے، آج خستہ حالت ہے، آج اس کا دل ٹوٹا ہوا، آج اس نے بہت سی لاشیں دیکھی ہیں، مجھے معاف کرنا میں ناتوان ہوں، آج تیری بارگاہ میں نماز شب بیٹھ کر ادا کر رہی ہوں. یہ نماز شب، وہ نماز شب ہے جو رسول خدا کو دیا گیا، سورہ مزمل میں ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، بے شک رات کو قلیل ہی کیوں نہ ہو کھڑے ہو، اگر اے رسول مقام محمود پر پہنچنا چاہتے ہو تو نماز شب ادا کرو. یہ رسول کے تربیت یافتہ بچی ہے، جلے ہوئے خیموں کے پیچھے نماز شب ادا کر کے آتی ہے، اس خستہ حالت میں آتی ہے، پھر پہرا دینا شروع کرتی ہے. عزیزان یہی بیوی ہے جو گیارہ محرم کو سب کو سوار کر رہی ہے، ایک ایک بیوی کو سوار کر رہی ہے ہماری اوپر، مگر جب اپنی باری آتی ہے، مقاتل میں لکھا ہے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھ، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا. ارے زینب کو یاد آیا ہوگا مدینے کی وہ گلیاں کہ جب نکلی تھی تو بنی ہاشم کے جوان ارد گرد موجود تھے، ارے قاسم موجود تھے، ارے اکبر موجود تھے، عباس جیسا بھائی موجود تھا، اور حسین جیسے امام جو خود آ کر سوار کرتے ہیں موجود تھے. مگر ذمہ داری نبھانی ہے. یہی بیوی جب کوفہ کے بازار در کوفہ میں پہنچتی ہے تو جب دیکھا کہ وقت ہے خطبہ دینے کا تو خطبہ دیتی ہے، اور ایسا خطبہ دیتی ہے کہ دشمن بھی رو اٹھتا ہے. ذمہ داری نبھا رہی ہے عزیزان، یہ مصائب ہیں اہل بیت کے، مگر اس مصائب کے عالم میں بھی ذمہ داری نہیں بھولی یہ بیوی. ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں جاتے ہیں، اور ابن زیاد دیکھتا ہے کہ امام سجاد زندہ ہے، حکم دیتا ہے کہ اس جوان کو بھی قتل کرو کیونکہ یہ جواب دینے کے قابل ہے. عزیزان یہی ذمہ دار خاتون ہے، لپٹ جاتی ہے امام سے، بھائی کا قول یاد آتا ہے، بہن اس امام وقت کی حفاظت تو نے کرنی ہے، ظالموں کو آگے نہیں آنے دیتی. ارے اسی ذمہ دار خاتون کی وجہ سے امام کی جان بچتی ہے. ذمہ دار ہے زینب، ذمہ دار ہے. یہی ذمہ دار خاتون ہے کہ جب دربار یزید آتا خطبہ دیتی ہے، ایسا خطبہ جو علی نے دیا ہو، لوگوں کو علی یاد آ گئے، ایسا خطبہ کسی نے تاریخ میں نہ دیا. مگر میں کہوں گا بی بی ایک وہ زمانہ تھا کہ جب آپ کی والدہ بھی دربار میں گئی، مگر آپ کی والدہ پردے کے عالم میں تھی. جب جناب سیدہ کو خبر ملتی ہے کہ امام علی کو دربار میں لے گئے، گلے میں رسی ڈال کر لے گئے، جناب سیدہ اپنے بابا کا امامہ سر پہ رکھتی ہیں، حسنین کو دائیں اور بائیں ہاتھ سے پکڑتی ہیں، رسول کے روزے پہ جاتی ہیں، بابا کے روزے پہ جا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، عذاب کی دعا کرنے لگتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام علی آثار عذاب دیکھتے ہیں، جناب سلمان کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں سلمان جلدی سے جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ زہرا کا دل دکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ عذاب کی دعا کرنے والی ہیں۔ جناب سلمان گھر جاتے ہیں، جب بتایا جاتا ہے کہ بابا کے روزے پہ گئے ہیں، جاتے ہیں کہتے ہیں جناب سیدہ آپ عذاب کی دعا نہ کیجیے۔ کہتے ہیں کہ سلمان میرے گھر کو آگ لگی، دروازہ گرایا گیا، ارے میں خاموش رہی، مگر علی تاغوت کے دربار میں ہو، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ جناب سلمان کہتے ہیں بی بی علی کہہ رہے ہیں ایسا نہ کرنا۔ اب سمجھ میں آتا ہے عزیزان کیوں زینب اولیاء عذاب کی دعا نہیں کرتی۔ ارے ماں نے سکھایا تھا، ارے بیٹا ایک وہ وقت تھا، امام وقت دربار میں تھا مگر مسلمان موجود تھے، مسجد کا ماحول تھا، ارے بیٹا میں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے مگر مجھے امام وقت نے روکا، علی مرتضیٰ نے روکا۔ بیٹا ایک وقت ہوگا علی اس دربار میں ہوگا مگر اب شرابیوں کا ماحول ہوگا، نمازی نہ ہوں گے، ارے فاسق و فاجر ہوں گے، بیٹا ہاتھ نہ اٹھانا بدعا کے لیے، یہ امامت کا سلسلہ اسی طرح جاری ساری رہے گا۔ کیسے برداشت کیے ہوں گے وہ دن بی بی؟ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بار الہ ہمیں سیرت زینبیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار الہ ہمیں بھی ذمہ دار بنا، ہماری بہنوں ماؤں کو بھی پردہ حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار الہ جو ذمہ داریاں تو نے ہمارے ذمے لگائی ہیں وہ ہم ہی سے لینا، ہمارے علاوہ کسی سے نہ لینا، خدا یہ توفیق ہم سے سلب نہ کرنا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا، عزیزان کیا بیان کروں ذمہ داری سے، جب جناب سیدہ نے کہہ دیا نا کہ میں ہر مجلس میں آؤں گی، عزاداران حسین کے آنسوؤں کو اکٹھا کرنے، تو بی بی درے عذاب موجود ہوں گی۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ان ہستیوں کا، ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ بار الہ ہمیں جیسا ہمارا امام وقت ہمیں چاہتا ہے ہم ہوں، جیسا جناب سیدہ چاہتی ہیں، جیسا رسول اکرم چاہتے ہیں ہمیں ویسا ہی بنا۔ بار الہ ہمیں بھی توفیق دے جس طرح سے اہل بیت نے، جس طرح سے جناب سیدہ نے اور ان کی بیٹی نے ولایت کے نظام کا تحفظ کیا، اس کی حفاظت کی، اس کے نگہبان بنے، محافظ بنے، خدایا ہمیں بھی تو ایسا محافظ بنا، خدایا ہمیں بھی اپنے امام کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جس جس نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں ان سب کی نیک دنیا دنیاوی حاجات قبول و منظور فرما۔ بار الہ ہمارے امام کا دل ہم سے راضی فرما، ہم جب موت کے وقت اپنے رسول کا دیدار کریں، امام کا دیدار کریں، جب اہل بیت کا دیدار کریں تو ہمارا سر شرم سے نہ جھکا ہو، ہماری وجہ سے قیامت کے دن جب محشر کا میدان ہوگا تو رسول خدا کا سر فخر سے سرخرو ہو اور بلند ہو۔ بار الہ تمام علماء اکرام، مراجع الزام، بالخصوص رہبر عزیز سید علی خان منائی کو طولانی عمر عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ وطن عزیز پاکستان کی خود محافظت فرما، دشمنان پاکستان اگر قابل ہدایت ہیں ان کو ہدایت دے، اگر قابل ہدایت نہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ ہمیں اپنے معاشرے میں اس فساد کو، اس فساد کے جتنے بھی زمینیں ہیں جو کچھ بھی ہے اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے معاشرے میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، ہم سب کا شمار ان کے بہترین اعوان و انصار میں فرما۔ وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب الزمان ماتم حسین۔